بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب، تالیف محمد اکرام ناصر مانگٹ۔ 6 فروری 1893 کو ضلع سیالکوٹ پاکستان کے ایک قصبہ ڈسکے میں ایک معزز ذمہ دار خاندان کے ایک گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ظفر اللہ خان رکھا گیا۔ اس کے والد حضرت چودھری نصر اللہ خان صاحب ایک قابل وکیل تھے اور ایک صاحب علم اور خدا ترس آدمی تھے، اور والدہ حضرت حسین بی بی صاحبہ ایک نیک اور پاک باز خاتون تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا بحیثیت امام مہدی ظہور ہو چکا تھا، چنانچہ اور بہت سے سعید فطرت لوگوں کی طرح اس گھرانے کو بھی نور نبوت کو پہچاننے کی توفیق ملی، اور دونوں میاں بیوی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق بننے کی سعادت پا گئے۔ ان کے ہاں پیدا ہونے والا یہ بچہ، جس کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے، بچپن میں کافی لمبا عرصہ آشوب چشم یعنی آنکھوں کی ایک تکلیف دہ بیماری کی وجہ سے بیمار رہا، جس کی وجہ سے اس بات کا گمان بھی محال تھا کہ یہ بچہ عملی زندگی میں کوئی کامیاب وجود بن سکے گا۔ لیکن اس کے بزرگ والدین کی دعائیں اور ان سے بھی بڑھ کر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے مقدس خلفاء کی دعائیں اس وجود کے حق میں دربار الہی میں کچھ اس طرح شرف قبولیت پا گئیں کہ وہ وجود بہت سارے ایسے اعزازات کا حامل ہوا جن میں اسے انفرادیت اور خاص امتیاز حاصل ہے۔ مثلاً آپ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ نامزد کیے گئے اور مسلسل 7 سال تک اس عہدے پر فائز رہنے والے واحد وجود بھی تھے۔ عالمی عدالت انصاف کے پہلے پاکستانی جج، نائب صدر اور پھر صدر، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پہلے پاکستانی صدر، پہلے فرد جنہوں نے عالمی عدالت انصاف اور اقوام متحدہ دونوں کی سربراہی کا اعزاز حاصل کیا، اس کے علاوہ بھی ان گنت اعزاز اس شخص کے سینے پر سجے۔ دراصل یہ وجود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کئی الہامات کا مصداق ٹھہرا اور آپ کی کئی پیشگوئیوں کا ظہور اس کی ذات میں ہوا۔ تو یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ وجود دنیائے احمدیت کے بطل جلیل حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب ہیں۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم شہر سیالکوٹ سے حاصل کی اور میٹرک کے بعد لاہور چلے آئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج لاہور جیسے بلند پایا علمی درسگاہ سے انٹرمیڈیٹ اور پھر گریجویشن مکمل کی۔ اسی دوران ایک عظیم الشان شرف جو آپ کو حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ گو آپ 3 ستمبر 1904 کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا شرف دوران لیکچر لاہور حاصل کر چکے تھے، اور اسی دن سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دعوی پر مکمل ایمان رکھنے والا سمجھتے تھے، اور بعد میں اپنی والدہ محترمہ اور والد محترم کی بیعت کے وقت بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے، لیکن 1907 میں حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول کے تحریک فرمانے پر ماہ ستمبر میں قادیان حاضر ہوئے، اور 16 ستمبر 1907 کو بعد نماز ظہر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس ہاتھ پر بیعت کی سعادت پالی۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ تعلق اور وابستگی کا گہرا رشتہ جو آپ کا حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ سے قائم ہوا، اللہ نے آپ کو کس وفا اور اخلاص کے ساتھ اسے نبھانے کی توفیق بخشی، آئیے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے اس کا کچھ تذکرہ سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دفعہ بی بی سی کے نمائندے نے انٹرویو لیتے ہوئے اچانک آپ پر سوال کیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے۔ بے تکلف سوچنے کے لیے ذرا بھی تردد نہ کرتے ہوئے آپ نے فوراً یہ جواب دیا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ وہ تھا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالی और आपके हाथ में अपना हाथ थमा दिया। उस दिन के बाद फिर वो हाथ आपने कभी वापस नहीं लिया। मुसलसल हाथ थमाए रखा है और जो अजमतें भी आपको मिली हैं इस वफा के नतीजे में मिली हैं, इस इस्तिक्लाल के नतीजे में मिली हैं, नेकी पर सब्र इख्तियार करने के नतीजे में मिली हैं। हमेशा अपने आप को हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया के ताबे फरमान के तौर पर ज़िंदा रखा। हर मैदान में, हर इल्म के मैदान, हर जिद्दोजहद के मैदान में, हर अंदरूनी तजर्बे के मैदान में आप पर ये एहसास गालिब रहा कि मैंने अल्लाह के एक मामूर के हाथ में अपना हाथ दिया है और जहाँ तक मेरा बस चलता है, जहाँ तक मुझे खुदा की तरफ से तौफीक अता होती है, मैं उसके तकाज़े पूरे करता रहूँगा और खुदा के फजल और रहम के साथ नहायत उम्दगी के साथ नहायत ही अहलियत से इन तकाज़ों को पूरा किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद आपके वालिद साहब ने आपको आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान भिजवाने का फ़ैसला किया। आपने ख़ुद भी दुआ की और सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल को भी दुआ की दरख्वास्त की और बारगाह खिलाफत से इजाज़त के बाद आपने ये सफ़र इख्तियार किया। क़बल सफ़र हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने आपको नहायत कारामद और मुफीद नसाए से भी नवाजा। हज़रत चौधरी साहब ने इंग्लिस्तान क़याम के दौरान न सिर्फ क़ानून की आला तालीम बार एट लॉ को एज़ाज़ के साथ मुकम्मल किया बल्कि पैगाम हक पहुँचाने की भी सआदत हासिल करते रहे। नवंबर 1914 में तकमील तालीम के बाद आप हिंदुस्तान लौट आए और सियालकोट में क़ानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस दौरान बाज़ अहम जमाती मुकदमात में भी खिदमत की तौफीक पाई। थोड़े ही अरसे बाद लाहौर तशरीफ़ ले आए और वहाँ क़ानून की प्रैक्टिस के साथ साथ एक लंबा अरसा बतौर अमीर जमात हाय अहमदिया लाहौर खिदमत की तौफीक पाई। आपके वालिदे मोहतरम हज़रत चौधरी नसरुल्लाह ख़ान साहब को भी जमात की आला खिदमात की तौफीक मिलती रही है। आप हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के रफ़ीक़ और जमात के कदीम खिदमतगार थे। पहले पहल बतौर वकील खिदमत की तौफीक पाते रहे और जब मुस्तक़िल वक्फ करके क़ादियान हाज़िर हुए तो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी अल-मुस्लिह अल-मऊद ने आपको सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान का पहला नाज़िर आला मुकर्रर फरमाया। आपने 1926 में वफ़ात पाई। 4 सितंबर 1926 को सैयदना हज़रत मुस्लिह मऊद ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और बहिश्ती मकबरा क़ादियान में ख़ास किताए रफ़क़ा में आपकी तदफीन अमल में आई। आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत हुसैन बीबी साहिबा बहुत नेक पारसा और साहिब कशफ़ो इल्हाम बुज़ुर्ग थीं। आप सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बैत का शर्फ़ हासिल करने में अपने खावन मोहतरम से सबकत ले गई थीं। आप खिलाफत अहमदिया और जमात अहमदिया के साथ बहुत गहरी वाबस्तगी और अखलास वफ़ा का ताल्लुक़ रखती थीं। इसी तरह अपने बेटे हज़रत चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहिब के साथ भी गहरी मोहब्बत थी। आपके मुतालिक तफसील के साथ ज़िक्र हज़रत चौधरी साहिब ने अपनी किताब मेरी वालदा में किया है और ये मज़मून बहुत जाज़िब और पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। हज़रत चौधरी साहिब ने हज़रत मुस्लिह मऊद के इरशादात के मातहत तहरीक पाकिस्तान के एक सरगर्म कारकुन के तौर पर भी अज़ीमुश्शान खिदमात सरंजाम दीं, जिनमें से एक बतौर सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काम करने की तौफीक पाना है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आप पर ख़ास एतमाद किया करते थे और आप उनके ख़ास रफ़क़ा में शामिल थे। चुनांचे इसी बिना पर बाउंड्री कमीशन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों की तायीन के लिए हुकूमत इंग्लिस्तान का कायम करदा कमीशन था के सामने भी मुसलमानों का केस आपको पेश करने के लिए कहा और आपने कश्मीर की पाकिस्तान में शमूलियत की कई बार अक़वाम मुत्तहदा में बहुत उम्दा रंग में वकालत की। इसीलिए क़ायद आज़म ने क़याम पाकिस्तान के बाद ममलिकत पाकिस्तान के दो नहायत वक़ी ओहदे आपके सामने रखे जिसको चाहें कबूल फरमाएं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जबकि दूसरा वज़ीर ख़ारजा का ओहदा था। चुनांचे हज़रत चौधरी साहिब ने वज़ीर ख़ारजा बनना कबूल किया और बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ़ करवाने के अलावा मकबूज़ा कश्मीर के लिए भी नहायत अहसन रंग में खिदमात की तौफीक पाई। आपने मुसलसल 7 साल यानी 1954 तक बतौर वजीर खारजा अपने फ़राइज़ मनसबी नहायत ईमानदारी, मेहनत और खलूस के साथ अदा किए। बतौर वजीर खारजा अपने फ़राइज़ से सबकदोशी के बाद एक और नहायत आला एजाज़ आपके हिस्से में आया। आपको 1954 ता 1961 तक बतौर जज और नायब सदर आलमी अदालत इंसाफ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खिदमात की अदायगी की तौफीक मिली। 1961 में आलमी अदालत इंसाफ से सुपकदोशी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अक्वामे मुत्तहिदा के दफातर वाक़े न्यूयॉर्क में आपको अपना सफ़ीर और मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर किया, जहां 1964 तक आपने इस हैसियत में फ़राइज़ अदा किए। इसी दौरान अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास मुनक़िदा 1962 और 1963 की सदारत के एजाजात भी आपके हिस्से में आए। अब अगर हज़रत चौधरी साहब की जमात खिदमात पर नज़र डाली जाए तो हज़रत चौधरी साहब को जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया की हसनात से नवाजा और मंदरजा बाला आलमी एजाजात अता किए, इसी तरह दीनी हसनात से भी अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा और मकबूल खिदमात दीनिया के भी बेपनाह मौाक़े हज़रत चौधरी साहब के हिस्से में आए, जिनमें से सिर्फ चंद का इख्तिसार के साथ जिक्र किया जाता है। हज़रत मुस्लिह मौऊद ने आपको बतौर अमीर जमात अहमदिया लाहौर मुकर्रर फरमाया, चुनाचे आप 1919 ता 1935 ये खिदमात बजा लाते रहे। इसी दौरान जून 1921 में लॉर्ड रीडिंग वॉयसराय हिंद की खिदमत में जमात अहमदिया का सिपासनामा पढ़ने के लिए आपको मुकर्रर किया गया। फरवरी 1922 में ड्यूक ऑफ विंडसर शहजादा वेल्स की लाहौर तशरीफ आवी के मौका पर सैयदना हज़रत मुस्लिह मौऊद ने उनको पैगाम हक पहुंचाने की गर्ज से एक रिसाला तोहफा शहजादा वेल्स के नाम से तसनीफ़ फरमाया। इस रिसाले को प्रिंस ऑफ वेल्स को पेश करने वाले जमात अहमदिया के वफद में भी आप शामिल थे। 1924 की मजलिस मुशावरत के मौका पर सैयदना हज़रत मुस्लिह मौऊद की बतौर सेक्रेटरी मुआवनत खिदमत की तौफीक मिली और इसी तरह 17 दीगर मौाक़े पर भी ये सआदत हज़रत चौधरी साहब के हिस्से में आई। 1924 में ही सैयदना हज़रत मुस्लिह मौऊद ने मज़ाहब आलम कॉन्फ्रेंस वेम्बले लंदन में शिरकत के लिए सफ़र यूरोप इख्तियार फरमाया। इस दौरान वेम्बले हॉल लंदन में मज़ाहब आलम कॉन्फ्रेंस में सैयदना हज़रत मुस्लिह मौऊद का मारेकतुल आरा मज़मून बउनवान अहमदियत पढ़कर सुनाने की सआदत भी आपके हिस्से में आई, जिस पर हज़रत मुस्लिह मौऊद ने ख़ास खुशनुदी का इजहार फरमाया। सैयदना हज़रत मुस्लिह मौऊद के इस पहले सफ़र यूरोप के दौरान आपने हुजूर के सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी सरंजाम दिए। 1927 में अखबार मुस्लिम आउटलुक के मुकदमा तौहीन अदालत की मुसलमानाने पंजाब के वकला की तरफ से बतौर नुमाइंदा वकालत की भी आपको तौफीक मिली। आपने नामूसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा का हक अदा किया। इस तरह हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की अजीम खिदमत की तौफीक पाई। इस मौके पर तारीख़ सहाफ़त में जमात अहमदिया के मुखालिफ मौलवी ज़फ़र अली ख़ान भी अपने जज्बात का इजहार किए बग़ैर न रह सके और फ़र्त जज्बात में आकर आप दीदा हो गए और आगे बढ़कर आपके हाथ का बोसा लिया और आपको गले से लगा लिया। माह अप्रैल 1931 में बमुकाम दिल्ली लॉर्ड अर्विन वॉयसराय हिंद की हुकूमत में पैगाम हक पर मुश्तमिल सैयदना हज़रत मुस्लिह मौऊद की तालीफ़ करदा किताब तोहफ़ा लॉर्ड अर्विन पेश करने की सआदत भी हज़रत चौधरी साहब के हिस्से में आई। 1934 में आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत हुसैन बीबी साहिबा वफात पा गईं। आपने मरहूमा के हालात ज़िंदगी और उनके इखलास व वफा और जमात और हज़रत बानी सिलसिला आलिया अहमदिया के साथ मोहब्बत और तकवा शियार ज़िंदगी के बारे में मुतअद्दिद वाक़यात पर मबनी एक किताबचा मेरी वालदा के नाम से तहरीर फरमाया। मौसूफ़ा अहमदियत के हक में नंगी तलवार और बहुत बाग़ैरत खातून थीं। सैयदना हज़रत मुस्लिह मौऊद ने अपने दस्ते मुबारक से उनके कतबे की इबारत तहरीर फरमाई और कादियान में बहिश्ती मकबरा के किता ख़ास रफ़क़ा में अपने खावन मोहतरम चौधरी नसरुल्ला ख़ान साहिब के साथ आपकी तदफीन अमल में आई। 1939 میں جماعت احمدیہ میں خلافت ثانیہ کے قیام پر 25 سال پورے ہو گئے۔ اس موقع پر سیدنا حضرت مصلح موعود کی اجازت سے آپ نے احباب جماعت احمدیہ کو اس مبارک موقع پر ایک معقول رقم بطور نذرانہ اپنے محبوب امام کی خدمت میں پیش کرنے کی تحریک فرمائی، تا حضور اس کو جس طرح چاہیں اشاعت دین حق کی مہمات عظیمہ میں استعمال فرمائیں۔ چنانچہ دسمبر 1939 میں جلسہ سلور جوبلی قادیان کے موقع پر آپ نے بطور نذرانہ 3 لاکھ روپے کی خطیر رقم حضور اقدس کی خدمت میں پیش فرمائی اور اپنی طرف سے بطور نذرانہ 10,000 روپے بھی پیش کیے۔ حضرت چودھری صاحب کا وجود گویا سراپا قربانی تھا بلکہ مجسمہ ایثار و وفا تھا۔ چنانچہ سیدنا حضرت مصلح موعود نے جون 1944 میں جب احباب جماعت کو وقف جائیداد کی تحریک فرمائی تو اس وقت اس جانثار دین حق و احمدیت نے اپنی تمام جائیداد اپنے محبوب امام کے قدموں پر نچھاور کرتے ہوئے وقف کے لیے پیش کر دی۔ ایک غیر مسلم مورخ کے اصرار پر اپنوں اور غیروں میں سیدنا حضرت مصلح موعود کی ذات بابرکات کا تعارف کروانے کے لیے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کتاب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد 1942 میں تالیف فرمائی۔ سیدنا حضرت مصلح موعود اور حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب دونوں کا آپس کا تعلق بے پناہ پیار و محبت، اخلاص و وفا اور دلی وابستگی پر مشتمل تھا، اور اس شعر کا عملی مستاق تھا کہ الفت کا تب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ چنانچہ ایک طرف اگر حضرت چودھری صاحب اپنے محبوب امام کے لیے ہر وقت جذبہ محبت و وفا اور دلبستگی سے پر رہتے تھے اور ہمہ وقت مشغول دعا ہوتے تھے، تو دوسری طرف سیدنا حضرت مصلح موعود بھی اپنے اس جانثار غلام اور فدائی خادم سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے۔ چنانچہ اسی تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے 17 یا 18 نومبر 1953 کو اپنے مقدس خلیفہ سیدنا حضرت مصلح موعود کو حضرت چودھری صاحب کے بارے میں قبل از وقت ایک رویا دکھائی۔ اس رویا کے ظہور کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت مصلح موعود فرماتے ہیں، 17-18 نومبر 1953 کی بات ہے کہ میں نے اپنے رویا میں دیکھا کہ میں ایک جگہ ہوں، میاں بشیر احمد صاحب اور در صاحب میرے ساتھ ہیں۔ کسی شخص نے مجھے ایک لفافہ لا کر دیا اور کہا کہ یہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا ہے۔ میں نے اس لفافے کو کھولے بغیر یہ محسوس کیا کہ اس میں کسی عظیم الشان حادثے کی خبر ہے جو چودھری صاحب کی موت کی شکل میں پیش آیا ہے یا کوئی اور بڑا حادثہ ہے۔ میں نے در صاحب سے کہا لفافے کو جلدی کھولو اور اس میں سے کاغذ نکالو۔ در صاحب نے لفافہ کھولا، اس میں بہت سے کاغذ نکلتے آتے تھے لیکن اصل بات جس کی خبر دی گئی تھی نظر نہیں آتی تھی۔ آخر کار لفافے میں صرف 1-2 کاغذ رہ گئے لیکن اصل خبر کا پتہ نہ لگا۔ میاں بشیر احمد صاحب نے کہا، پتہ نہیں چودھری صاحب کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایک اہم خبر لکھتے ہیں لیکن اچھی طرح بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا، گھبراہٹ میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اس پر لفافے میں جو 2 کاغذ باقی رہ گئے تھے ان میں سے 1 کاغذ کو میں نے باہر کھینچا تو ایک فہرست تھی لیکن اصل واقعہ کا اسے پتہ نہیں لگتا تھا۔ اس فہرست میں 1 نام سے پہلے ملک لکھا تھا اور آخر میں محمد لکھا تھا، درمیانی لفظ پڑھا نہیں جاتا تھا۔ اس سے اتنا تو پتہ لگتا تھا کہ واقعے میں کوئی اہم خبر ہے لیکن اصل واقعے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر لفافے میں سے ایک اور شفاف کاغذ نکلا جو ٹریسنگ پیپر تھا۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یہ خبر ہے جو چودھری صاحب نے ہم تک پہنچانی چاہی ہے، مگر بجائے کوئی واقعہ لکھنے کے اس کاغذ پر ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہوائی جہاز ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ آگے جا کر وہ لکیر یکتم اریبوی یعنی آڑی ترچھی صورت میں نیچے آ جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاز یکدم نیچے آ گیا ہے۔ اس جگہ معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کچھ جزیرے ہیں، مجھے نیچے کی طرف عملاً سمندر نظر آتا ہے، اس میں ہلکی ہلکی لہریں ہیں۔ میں خواب میں کہتا ہوں کہ نا معلوم چودھری صاحب کو تیرنا آتا ہے، خدا کرے اس حادثے کی خبر معلوم کر کے کسی حکومت نے ہوائی جہاز یا کشتیاں بچانے کے لیے بھیج دی ہوں تاکہ چودھری صاحب اور دوسرے لوگ بچ جائیں۔ حضور نے اس رویا کی تعبیر یہی فرمائی کہ کوئی حادثہ سخت مہلک چودھری صاحب کو پیش آنے والا ہے اور خدا تعالیٰ انہیں اس سے بچا لے گا، کیونکہ وہ خود اس حادثے کے متعلق تبھی خبر دے سکتے ہیں جب وہ محفوظ ہوں۔ چودھری صاحب اس وقت نیو یارک میں تھے۔ حضور نے انہیں اس منظر خواب سے اطلاع دی اور خود بھی کثرت سے دعاؤں اور صدقات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ چودھری صاحب خیریت سے کراچی پہنچ گئے۔ وہاں سے پنجاب آئے تو یہ سفر بھی بخیریت گزر گیا، لیکن جب کراچی واپس گئے تو ریل گاڑی کو جھمپیر کے مقام پر ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جس نے ملک بھر میں صفے ماتم بچھا دی۔ مگر حضرت چودھری صاحب حضور کی رویا کے مطابق خارق عادت طور پر محفوظ رہے۔ حضور فرماتے ہیں، جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا چودھری صاحب کے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے 10-10 میل دور تک کوئی پکی سڑک نہیں ہے، صرف ریل کی پٹری گزرتی ہے، اس لیے امداد کے لیے اس جگہ تک موٹر نہیں آ سکتی تھی۔ اس طرح وہ جگہ جزیرے کی مانند تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ رویا میں ہوائی جہاز کا دکھایا جانا اور واقعہ ریل میں ہونا، اور پھر یہ گاڑی بھی مشرق سے مغرب کو جا رہی تھی، اس طرح دوسری سب باتوں کا ہونا بتاتا ہے کہ یہ ایک تقدیر مبرم تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو سن کر اس حادثے کو بجائے ہوائی جہاز کے ریل میں بدل دیا۔ ہوائی جہاز میں ایسا حادثہ پیش آئے تو اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہی حادثہ اگر ریل میں پیش آ جائے تو اس سے کسی انسان کا بچ جانا ممکن ہے، اور پھر وہ ریل مشرق سے مغرب کو جا رہی تھی۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری وہ خواب پوری ہو گئی ہے۔ میں نے میاں بشیر احمد صاحب سے اس کا ذکر کیا، جن کو میں یہ خواب اسی وقت بتا چکا تھا جب یہ آئی تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ واقعہ میں وہ خواب پوری ہو گئی ہے، لیکن میں نے اخبار میں یہ واقعہ پڑھ کر چودھری صاحب کو یہ لکھنا پسند نہ کیا کہ میری رویا پوری ہو گئی ہے، کیونکہ رویا میں انہوں نے پہلے اطلاع دی تھی۔ اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ وہ اطلاع دیں تو میں لکھوں گا۔ چنانچہ دوسرے ہی دن چودھری صاحب کی تار آ گئی کہ آپ کی رویا پوری ہو گئی ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھے اس حادثے سے بچا لیا ہے۔ یہاں رویا کا سوال نہیں کہ وہ پوری ہو گئی، بلکہ یہ ایک تقدیر مبرم تھی جو دعاؤں سے بدل گئی۔ رویا میں خدا تعالیٰ نے مجھے ہوائی جہاز دکھایا تھا، لیکن وہ واقعہ اسی جہت میں اور اسی شکل میں ریل میں پورا ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہونا تقدیر مبرم تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے کہا چلو ان کی بات بھی پوری ہو جائے اور اپنی بات بھی پوری ہو جائے، واقعہ ہم ریل میں کرا دیتے ہیں، اس سے ہماری بات بھی پوری ہو جائے گی اور ان کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ بس یہ واقعہ ہمارے لیے زائد یقین اور ایمان کا موجب ہے۔ آپ کے حصے میں ایک اور سعادت یہ بھی آئی کہ سیدنا حضرت مسلح موعود نے قاتلانہ حملے کے بعد علاج کی خاطر جب ماہ جولائی، اگست اور ستمبر 1955 میں دوسرا سفر یورپ اختیار فرمایا، تو اس میں آپ کو بھی حضور کی مصاحبت کا شرف حاصل ہوا، اور زیادہ تر رہائش اور دیگر انتظامات کرنے کی خدمت و سعادت آپ ہی کے حصے میں آئی۔ اس کے علاوہ اس سفر کے دوران متعدد مواقع پر حضور کی ترجمانی کے فرائض بھی آپ نے ادا کیے۔ دوران سفر حضرت چودھری صاحب نے جس اخلاص و وفا اور جذبہ عشق و محبت کے ساتھ اپنے محبوب امام اور افراد قافلہ کی خدمت کی توفیق پائی، آئیے اس کا کچھ ذکر حضرت سیدہ مہر آپا حرم سیدنا حضرت مسلح موعود، جو شریک سفر بھی تھیں، کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں، حضرت فضل عمر کے سفر یورپ میں آپ تمام وقت حضور کے ساتھ ساتھ رہے، حضور کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے، آپ کا سامان خود اٹھاتے رہے، کیونکہ وہاں ہمارے ہاں کی طرح سامان اٹھانے کے لیے قلی وغیرہ عام نہیں ہوتے۔ اول تو وہ لوگ اس قدر سامان سفر میں ساتھ رکھتے نہیں، یہاں سے روانگی سے قبل بھی چودھری صاحب بڑے اصرار سے بار بار یہی پیغام بھجواتے رہے، سامان تھوڑا لے جائیں، وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی سامان اچھا خاصا ہو گیا۔ دوران سفر جب وینس اٹلی پہنچے تو وہاں نہ کوئی قلی تھا نہ مزدور، حضرت چودھری صاحب نے تمام سامان اپنے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر کار سے گنڈولے وینس شہر کی نہروں میں چلنے والی کشتیاں تک پہنچایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ اس قدر سامان نہ لے جائیں، خیر بیبیوں کو پتہ تھا ظفر اللہ ساتھ ہے، خود ہی سامان اٹھاتا پھرے گا۔ چودھری صاحب نے تو مزاحن یہ بات کہی تھی، مگر مجھے بہت احساس ہوا کہ ان پر یہ اتنا بوجھل کام آن پڑا ہے۔ وہ تو اپنے حبیب حضرت فضل عمر کے عشق و محبت میں اپنی ذات سے بے نیاز ہو کر سب کام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں کسی کو دو چار پیسے مل جائیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، مگر چودھری صاحب کو کمال سلیم فطرت ملی ہوئی تھی۔ آپ کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت اور انکسار کا یہ عالم۔ مارچ 1958 میں حضرت چودھری صاحب کو حجاز مقدس کے بابرکت سفر کی توفیق ملی، اور آپ نے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور دعا کی سعادت بھی پائی۔ اپنے اس سفر کے دوران آپ کی عظیم المرتبت شخصیت کے اعزاز میں سعودی فرما روا جلالت الملک سلطان عبدالعزیز ابن سعود نے نہ صرف آپ سے ملاقات کی بلکہ شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ مارچ 1967 میں حضرت چودھری صاحب کو حج بیت اللہ کی سعادت بھی ملی، اور اس دوران خانہ خدا، بیت اللہ کے طواف اور دیگر مناسک حج کی ادائیگی کے علاوہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور دعا کی سعادت بھی میسر آئی۔ اس سفر حج کے عشق و محبت سے لبریز حالات اور واقعات حضرت چودھری صاحب کی خود نوشت تحدیث نعمت میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے عشق بھی حضرت چودھری صاحب کی حیات کا ایک زرین باب ہے۔ آپ کو خدمت قرآن کا ایک نہایت اہم موقع اس طرح میسر آیا کہ حضرت مصلح موعود نے انگریزی خواہ طبقہ تک علوم قرآن کو پہنچانے اور قرآن معارف ان کی زبان میں میسر کرنے کی تحریک فرمائی، تو آپ نے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک طویل محنت شاقہ کے بعد اس کام کو 1970 میں مکمل کر لیا، گو جماعتی تاریخ میں قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ اس سے قبل بھی کیا جا چکا تھا، لیکن حضرت چودھری صاحب کے ترجمہ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت چودھری صاحب کو ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کریم کے انگریزی ترجمے کو تفسیر صغیر کے ترجمے کے اسلوب پر ڈھال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت چودھری صاحب نے اسی اسلوب پر ترجمہ قرآن کو مکمل کیا، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کے ابتدائی حصے پر نظر ثانی قمر الانبیاء صاحب زادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے اور حضرت مولوی محمد دین صاحب نے فرمائی تھی۔ حضرت چودھری صاحب کی یہ عظیم خدمت قرآن ایک صدقہ جاریہ ہے، اور جب تک لوگ اس ترجمہ قرآن سے مستفید ہوتے رہیں گے حضرت چودھری صاحب کو اجر عظیم ملتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ فروری 1970 عیسوی میں ہالینڈ کے شہر ہیگ میں واقع بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا آپ کو صدر یعنی چیف جسٹس مقرر کیا گیا، اور عہدے کی مقررہ میعاد کے مطابق 3 سال آپ نے یہ فرائض بخیر و خوبی سر انجام دیے۔ اس عہدے پر آپ کا منتخب ہونا ایک خدائی بشارت کا ظہور اور کئی نشانات کا ظہور میں آنا تھا۔ چنانچہ اس واقعے کی تفصیل کے بارے میں حضرت چودھری صاحب فرماتے ہیں، عالمی عدالت کے 15 ججوں میں سے 5 کی 9 سالہ میعاد ہر تیسرے سال 5 فروری کو ختم ہوتی ہے۔ اس میعاد کے ختم ہونے سے قبل اقوام متحدہ میں ان 5 ججوں کی نشستیں پر کرنے کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ جب نئے جج اپنے فرائض 6 فروری سے سنبھال چکتے ہیں تو عدالت کا پہلا کام صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔ صدارت کے عہدے کی میعاد 3 سال ہے۔ یہ انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ 1970 میں اس انتخاب کے لیے 18 فروری کا دن تجویز ہوا۔ صدارت کے لیے 2 اور ججوں کے ساتھ میرا نام بھی تجویز ہوا تھا۔ انتخاب کے لیے 8 آراء کی تائید ضروری ہے۔ انتخاب کی کارروائی 2 دن ہوتی رہی، آخر کار مطلوبہ کثرت سے زائد آراء میرے حق میں پائی گئیں، اور بفضل اللہ میں صدر منتخب ہوا فالحمدللہ۔ میں ایک ضعیف عاجز پرتقصیر انسان ہوں، اپنے اندر کوئی خوبی نہیں دیکھتا۔ میرے دوسرے دونوں رفیق جن کے اسماء گرامی انتخاب کی کارروائی میں سامنے آتے رہے، کئی اعتبار سے مجھ پر فوقیت رکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مصلحتوں کو خود ہی جانتا ہے، کوئی اور ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ فضل کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں بن سکتا، اور اگر اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو کوئی کوشش، کوئی تدبیر، کوئی حیلہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک اس عدالت کے 8 صدر رہ چکے ہیں، 2 لاطینی امریکن، 1 شمالی امریکن، 4 یورپین، 1 آسٹریلین، میں پہلا ایشیائی صدر ہوں، اور ایشیائی بھی وہ جو مغربی تہذیب اور ثقافت کے اقدار سے بیزار ہے اور جس کی یہ بیزاری اس کے عمل سے ظاہر ہے، لیکن اگر اس کی مشیت نے ایک ناکارہ ہی کا انتخاب چاہا تو نیست از فضل و عطائے او بعید، کور باشد ہر کے از انکار دید، قادرستو خالق و رب مجید، ہر چی خواہد میں کند اجزش کے دید۔ اس کی